جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا۔ میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا، جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا، جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا۔ ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے، ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا۔ عامل عصیان گناہوں پر عمل کرنے والا۔ ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا، جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا۔ پانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا، فانی بتوں بت کی جمع ہے، فانی بت یہ حسین یا غیر حسین نامحرم، چاہے وہ مردوں کے لیے نامحرم عورتیں ہوں یا عورتوں کے لیے نامحرم مرد، حسین ہوں یا غیر حسین، یہ سب فانی بتوں میں آتے ہیں۔ بیریش لڑکے یہ بھی فانی، ان کا بھی عشق ہو جاتا ہے، جو آج کل پوری دنیا کو مبتلائے مصیبت کیے ہوئے ہیں، بدفعلیاں، لڑکوں سے لڑکوں کے ساتھ بدماشیاں۔ فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا، فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا، تا عمر دوستو وہ پریشان رہے گا، تا عمر دوستو وہ پریشان رہے گا۔ فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا، تا عمر دوستو وہ پریشان رہے گا، تا عمر دوستو وہ پریشان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا۔ دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات، دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا۔ دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا۔ پانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا، پانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا، دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا، دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے تو سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا ہے، تو جو زمینی چاند ہے یعنی یہ حسین شکلیں نامحرم شکلیں جو ہیں، یہ قلب کے طوفان، قلب میں طوفان برپا کر دیتے ہیں، قلب کے دریا میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کا قلب بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. قلب کو اگر محفوظ رکھنا ہے, قلب کو اللہ کی یاد سے, اللہ کی تجلیات سے آباد کرنا ہے, تو نظروں کو بچانا ہوگا, صرف نظر کرنا پڑے گا, ساری دنیا سے صرف نظر کرنا پڑے گا. ہاں, حضرت سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ دلارامے کے داری دل درو بن, دیگر چشم از ہما عالم فرو بن. فرماتے ہیں کہ دل کا آرام اس میں ہے کہ اب دل آرام ہے کہ داری دل درو بن, کہ دل کے تمام کھڑکی دروازوں کو بند کر لو. دیگر چشم از ہما عالم فرو بن, اپنی آنکھوں کو تمام عالم سے بند کر لو, اور اس دل آرام کی خاطر تمام اپنی کھڑکی دروازے بند رکھو, بس ایک دروازہ کھلا رکھو اپنے دل آرام کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ جو جان حیات ہیں, جان آرام ہیں, خالق آرام ہیں. تب تو سکون رہے گا. اور جو آدمی ادھر ادھر جھانکتا پھرے گا, یہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, اگرچہ اس کی نیت تو نہیں ہے نامحرموں کو دیکھنے کی, حسینوں کو تاکنے کی, لیکن یہی طریقہ نفس کا ہوتا ہے, مکاری کرتا ہے نفس, اور نفس کے مکر میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان, اور بہانے بہانے سے بدنگاہی کرا دیتا ہے. تو طریقہ یہی ہے. ہمارے حضرت مولانا منصور الحق صاحب, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, فرماتے ہیں کہ نگاہیں ہوں سیدھی, چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. سنت بھی طریقہ یہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے, راستہ چلتے, تو نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے. یہ طریقہ سنت کا ہے, اور محفوظ بھی طریقہ یہی ہے کہ اگر اللہ کو پانا ہے اور سکون سے رہنا ہے, دونوں جہان میں سکون کی ضمانت ہے یہ نگاہ کی حفاظت. دنیا میں بھی سکون کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی سکون کی ضمانت ہے. اور بھی اس کے فائدے ہیں, نہ صرف یہ کہ نامحرم پہ نظر نہ پڑے, دوسرے یہ کہ ادھر ادھر دیکھے گا, کہیں اونچی اونچی بلڈنگ بنائی دکھائی دے گی, کہیں اونچے بنگلے دکھائی دیں گے, چمکتی دمکتی گاڑیاں دکھائی دیں گی, ہرس پیدا ہوگی, دنیا کی ہرس پیدا ہوگی کہ کاش ہمارے پاس یہ ہوتا, کاش ہمارے پاس یہ ہوتا. تو اس طرح بھی جو ہے دل بے آرام ہو جاتا ہے, بے سکون ہو جاتا ہے, اور دنیا کی ہرس دل میں آتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کی تم لالچ مت کرو, تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر نظر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. نگاہ اگر نہیں بچائی تو دل بھی نہیں بچے گا, اور دل نہ بچا تو سارا جسم فساد میں رہے گا, بے چین رہے گا. ایک کانٹا کہیں چبھ جاتا ہے کسی عضو میں, پیر میں, ہاتھ میں, کسی جسم کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو سارے جسم کو بے چین رہتا ہے, بے چین رکھتا ہے, پریشان رہتا ہے. فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر 100 کانٹے چبھے اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ ہمارے کانٹے نکال دو, 99 کانٹے وہ نکال دیتا ہے, کہتا ہے بھائی اب میں تھک گیا, اور 99 کانٹے بڑا کام ہو گیا, ایک معمولی سا کانٹا رہ گیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تم جاؤ گھر آرام سے سو. تو کہے گا کہ یہ ایک کانٹا بھی مجھے بے چین کیے ہوئے ہے, جب تک نہیں نکلے گا میں سکون نہیں آ سکتا. اسی طرح جب تک 100% گناہوں کو نہیں چھوڑے گا, 100% نظر کی حفاظت نہیں کرے گا, کام بنے گا نہیں. نظر کی حفاظت کرے گا, کہیں کہیں جو ہے بدنگاہی کر لے گا, کبھی کس بہانے سے, کبھی کس نہانے, کبھی گوشہ چشم سے دیکھ لے گا کہ کنکھیوں سے دیکھ لے گا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, لاؤ چلو تھوڑا سا مزہ لے لیں, اتنی تو حفاظت کر لی, تھوڑا سا مزہ لے لیں, بس جہاں نگاہ خراب کری وہیں بے چینی شروع ہو گئی. پھر ایک گناہ, پھر دو گناہ, پھر تین گناہ, پھر اس کا یہ نگاہ بدنگاہی مقدمہ ہے, اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ بے محل حرام جگہ پر اپنی شہوت کو پھر استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, اور پریشانی اس کا مقدر بن جاتی ہے, ہر وقت کی بے سکونی اس کا مقدر بن جاتی ہے, پھر حافظے کی کمزوری اور ٹانگوں میں درد اور چکر آنا, اندھیرا آ جانا, کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ پھر پیش آتی ہیں. اس لیے نگاہ کی حفاظت جو سختی سے کرے گا
اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حلاوت ایمانی کا, اور جو حلاوت ایمانی ایک مرتبہ مل گئی پھر انشاءاللہ اس کو زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ حلاوت ایمانی کی وہ لذت اس کو ملے گی جس کے آگے تمام عالم کی لذات, چاہے تمام لیلائے کائنات اس کے سامنے آ جائے, تمام گنوں کا شکر اس کے سامنے آ جائے, تمام پھلوں کا رس اس کے منہ میں آ جائے, لیکن وہ خالق لذات کی جو حلاوت ہے اس کے آگے ساری لذات ہیچ ہو جائیں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں, ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی. پھر تمام لذات کو وہ بالکل گھٹیا جانے گا, منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھے گا, جی فبینی سمجھے گا, مردار خوری سمجھے گا, ساری کائنات اسے مردار نظر آئے گی, بے لذت نظر آئے گی, بلکہ کڑوی معلوم ہوگی اس حلاوت ایمانی کے آگے. ایک مرتبہ محنت کر لو تو پھر تم خود ہی ان فانی لاشوں کو منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھو گے, تمہاری عقل کی آنکھ کھل جائے گی, تمہارے دل کی آنکھ کھل جائے گی. علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کا حکم دے کر اللہ تعالی نے ہماری بصارت کو جو ہے لے کر دل کی بصیرت عطا فرما دی. جو بصارت اپنی بصارت کو محفوظ رکھے گا اسے دل کی بصیرت حاصل ہو جائے گی, وہی حلاوت ایمانی. حلاوت ایمانی مل گئی تو سارے عالم کی لذات اس کو مردار نظر آئے گی, مردار. جس طرح کوئی آدمی مردہ لاش کو کھانا پسند نہیں کرے گا, قریب بھی جانا نہیں پسند کرتا, تو یہ حسینوں سے پھر سب مردار نظر آئیں گے.
فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا, فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا, دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا, دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا. ظالم مگر رہے تو میری انجمن سے دور, ظالم مگر رہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا.
اللہ تعالیٰ کا عشق جو ہے وہ یہ حسین شکلیں اس کو لوٹ لیتی ہیں, اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے کو مار جاتی ہیں یہ حسین شکلیں. یہ حسین شکلیں ایمان کی ڈاکو ہیں, چاہے وہ مرد ہو شکل حسین شکل یا غیر حسین ہو, یا حسین کا باپ ہو یا حسین کا دادا ہو, کوئی بھی ہو اور غیر حسین ہو تو بھی. بلکہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہلکا حسن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. سالک کے لیے جو صوفی ہے جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہ رہا ہے اس کے لیے اس کو ہلکے حسن سے اور بھی زیادہ بچنا چاہیے, کیونکہ نفس اور شیطان کا مکر بہت ہی طرح طرح کے وہ مکر جانتا ہے, شیطان بھی اور نفس بھی. تو ہلکا حسن سالک سمجھتا ہے کہ یہ تو معمولی سا حسین ہے, اس سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اسی میں وہ پھانس دیتا ہے. کیونکہ جو حسین ہوتے ہیں اس کو تو وہ دیکھنا گناہ سمجھتا ہے, اور معمولی حسن کو معمولی سمجھ لیتا ہے اور اس کے دام میں گرفتار ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ خلیفہ بغداد غالباً اس کا واقعہ ہے کہ ایک جو ہے وہ کسی کے ساتھ زنا کیا اور اس کو وہ عورت پکڑی گئی, اور جب دیکھا تو خلیفہ نے دیکھا تو اس قدر بد شکل عورت تھی کہ اس کو تو کوئی منہ بھی نہ لگا ہے, اس کو بہت حیرانی ہوئی. تو لیکن اس نے کہا کہ ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے. جب معلوم ہوا تو ایک کوڑی مریض جو ہے مریض اور کوڑی تھا وہ, اس نے جو ہے اس کے ساتھ گناہ کیا. تو ہلکے حسن جو ہے حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح ہلکا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہڈیوں میں سرایت کر جاتا ہے, اس لیے کہ انسان ہلکے بخار کو توجہ نہیں دیتا اور ہلکا بخار اس کو مستقل رہتا ہے, سوچتا ہے ہلکا ہی سا ہے کوئی بات نہیں, تو آہستہ آہستہ ہڈیوں میں اتر جاتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہلکے حسن سے بھی سالک کو بچنا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ یہ معمولی سا ہے, اس سے کوئی حرج نہیں.
ظالم مگر ہے تو میری انجمن سے دور, ظالم مگر ہے تو میری انجمن سے دور, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا, اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا, جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا, انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے, سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے, عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا, عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا.
یعنی وہ ولایت خاصہ سے سرفراز نہیں ہو سکتا جس کو گناہوں کی عادت ہے, جو عادتاً گناہ کرتا ہے اور ہمت نہیں کرتا, کوشش نہیں کرتا اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا اور کسی سے علاج کے لیے رجوع بھی نہیں کرتا. اگر علاج کے لیے رجوع کرے کسی ہمدرد سے, کسی اللہ والے سے جو اس کا ہمدرد ہو, تو علاج بتا دے گا, علاج ہو جائے گا. کوئی چیز دنیا میں لا علاج نہیں ہے, کوئی مرض لا علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے جو تعلق کر لیتا ہے. آج بھی بیان میں تھا, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ دیکھو زکوٰۃ کی ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے, اس کے پاس 10,000 روپیہ کہیں سے آیا. اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے کے حساب سے سمجھ لوں کہ 1,00,000 روپیہ لے لو, چلو 1,00,000 روپیہ آیا اور جو ہے وہ نہیں 10,000 روپیہ آیا اور اس پر سال گزرنے والا تھا, یعنی 1,00,000 روپیہ وہ صاحب زکوٰۃ تھا, تو 1,00,000 روپیہ اس کے پاس تھا اور زکوٰۃ جس دن فرض ہونے والی تھی اس سے ایک ہی دن پہلے یا اسی دن اس وقت سے پہلے جب وہ زکوٰۃ نکالتا ہے, سال پورا ہونے والا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی اس کے پاس 1,00,000 روپے اور آ گئے. تو اب وہ 1,00,000 سال بھر تو رقم 1,00,000 سال بھر رہی اور جو دوسری رقم آئی تھی 1,00,000 وہ ایک ہی دن رہی, لیکن اس پچھلے جو پیسہ تھا جس پر زکوٰۃ واجب تھی, جیسے ہی اس کے پاس وہ آئی تو اس کی صحبت کی برکت سے اب 2,00,000 پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ 1,00,000 روپیہ پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ اس پہ فرض کر دی تھی, اب 2,00,000 کو پاکی کے لیے قبول فرما لیا اللہ نے. ہم تو زکوٰۃ کو مصیبت سمجھتے ہیں, اللہ معاف کرے, اور اللہ والے کتنا پیار سے دین سکھاتے ہیں. حقیقت کیا ہے اس کی, اللہ والوں سے پوچھنا چاہیے. دین کا مزہ اللہ والوں سے آتا ہے. فرمایا کہ اب 2,00,000 کو اللہ نے قبول کر لیا زکوٰۃ کے لیے, تو بتانا مراد یہ تھا کہ سال بھر کا مجاہدہ تو 1,00,000 نے کیا اور مفت میں جو ہے وہ ایک دن پہلے آئی ہوئی رقم جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ اللہ نے قبول فرما لی, حالانکہ اس نے سال نہیں گزارا. تو اسی طرح جو اگر کوئی اللہ والا ہوتا ہے, وہ قریب کا جو عامل ہوتا ہے, اس نے جو اس کی جو مجاہدات ہوتے ہیں اور اس کی جو برکات ہوتی ہیں اور اس کے جو انوارات ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ابھی چند دن آ کے کوئی انسان مل جاتا ہے تو اس کی صحبت کی برکت سے جلدی اللہ والا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ کہ مجاہدات ان کے ہوتے ہیں اور صبر و تسلیم و رضا ان کی ہوتی ہے, عبادات اور طاعات اور ذکر اور اشغال ان کے ہوتے ہیں, تکلیف وہ اٹھاتے ہیں, صبر وہ کرتے ہیں, لیکن ان سے کوئی اللہ کے لیے تعلق کر لیتا ہے تو چند ہی دن کے اندر ان کے مجاہدات کی برکت سے وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے, اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اور بھی حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا, اسی بیان میں تھا جو آج میں سن رہا تھا, یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے, نہیں میں بیان میں نہیں سننا تھا بلکہ تربیت عاشقان خدا میں خط کے جواب میں حضرت نے فرمایا تھا. ایک کوئی بڑے عالم تھے لیکن ان کو حضرت انہوں نے حضرت کو اپنے حالات لکھے تھے اور کسی بزرگ کے وہ بیٹے بھی تھے جانشین بھی تھے تو لیکن جو ہے انہوں نے اپنے جو حالات لکھے تھے تو حضرت نے ان سے فرمایا ذکر بہت کرتے تھے وہ. حضرت والا نے ان کو یہی جواب فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ کہ اس زمانے میں میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرمائی ہے کہ ولایت کثرت ذکر پر موقوف نہیں. ہاں ولایت جو ہے کثرت ذکر پر موقوف نہیں بلکہ تقوی پر موقوف ہے. تقوی جتنا تقوی ہوگا ایسی اس کی ولایت ہوگی. اور دلیل ان اولیاءہ الا المتقون. الا المتحجدون نہیں فرمایا, الا المتنفلون نہیں فرمایا, الا العابدون نہیں فرمایا, کچھ بھی نہیں. اور الا العابرون نہیں فرمایا کہ عمر زیادہ کرنے والا جو ہے وہ زیادہ اللہ کا ولی ہوگا دوست ہوگا. الا المتقون فرمایا جو گناہ سے بچے گا وہ ولایت. بلکہ فرمایا کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں, جتنا کامل تقویٰ ہوگا اتنی ہی ولایت کامل ہوگی. کامل تقویٰ ہوگا ولایت کاملہ نصیب ہوگی اس کو. اس لیے ذکر و اذکار. اور یہ بھی فرمایا تھا, ہاں یہ بھی فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا ذکر جو بتایا جاتا ہے وہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے اور نور جو ہے معاون ہوتا ہے گناہ چھوڑنے میں. فرمایا کہ اس لیے کہ جہاں روشنی ہوتی ہے, روشنی کا عادی ہوتا ہے کوئی شخص تو ذرا سا بھی اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے, فوراً احساس ہو جاتا ہے اندھیرے کا. جو آدمی اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو اس کو اندھیرے سے کوئی اندھیرا ہو جائے کوئی اس کو پتہ نہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی, لیکن جو روشنی میں رہنے کا عادی ہوتا ہے ذرا سا بھی روشنی میں کمی ہوتی ہے گھبرا جاتا ہے. تو ذکر سے ذکر اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ قلب کے اندر نور پیدا ہو تاکہ گناہ سے بچنے میں معاون ہو. کیونکہ گناہ سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے, ذکر سے نور پیدا ہوتا ہے. جب نور آ گیا دل کے اندر اب ذرا سا بھی گناہ جو ہے جتنا نور ہوگا اتنا ہی گناہ کا فوری ادراک ہوگا, چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا ادراک ہو جائے گا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ والے اپنے نور تو کماتے ہیں ذکر و شغل سے, لیکن اپنے نور کی پھر حفاظت بھی کرتے ہیں, اپنی آنکھوں کو بچاتے ہیں, اپنی زبان کو گناہ سے بچاتے ہیں, کانوں کو گناہ سے بچاتے ہیں. تو ان کے قلب میں جو نور آیا ہوتا ہے اس کا ذخیرہ محفوظ رہتا ہے. پھر جیسے ہی کوئی اگر غفلت بھی اللہ سے ذرا سی غفلت بھی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ لرز جاتے ہیں, فوراً ان کو ادراک ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں غفلت میں مبتلا ہو رہے ہیں, فوراً اس کی درستی میں لگ جاتے ہیں, فوراً اس کی تلافی معافی تلافی کر کے پھر دوبارہ نور سے منور ہو جاتے ہیں. تو ذکر اسی لیے بتایا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ذکر ولایت جو ہے کثرت ذکر پر نہیں بلکہ تقویٰ کی کمال پر موقوف ہے. جتنا تقویٰ ہوگا تو ذکر اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. تو ذاکر کا معاملہ اور ہوتا ہے اور گناہ گار کا معاملہ اور ہوتا ہے, غافل کا معاملہ اور ہوتا ہے. جو ذکر سے غافل ہوتا ہے اسے گناہوں کا ادراک نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا. اور جو ذکر کے جو ہے وہ ذکر کا عادی ہوتا ہے, ذاکر شاغل ہوتا ہے, وہ فوراً ہی اس کو اس کی تلافی کر لیتا ہے.
سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے, سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے, عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا, عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا, جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا, انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا.
اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرو, اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک بار بھی اللہ اللہ نہ کرے, کیونکہ یہ تو مستحب ہے, اللہ کو یاد کرنا اب بہت فضیلت کی چیز ہے, بہترین ہے, ترقی کا باعث ہے, لیکن فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ کوئی آدمی ذرا بھی نفل عبادت نہ کرے, لیکن وہ شخص ایک گناہ بھی نہیں کرتا, فرائض واجبات ادا کرتا ہے, سنت موقع ادا کرتا ہے, پھر پڑھ کے بے شک سو جاتا ہے, اللہ اللہ نہیں کرتا, وہ کلمہ شریف نہیں پڑھتا, کوئی ایسا کام نہیں کرتا نفلی عبادت کا, لیکن فرائض واجبات اور سنت موقعہ پوری کرتا ہے. مثلا زکوٰۃ فرض ہو گئی زکوٰۃ دے دیا, حج فرض ہو گیا حج کر دیا, سارے فرائض کو انجام دیتا ہے. لیکن نفلی عبادت وہ زیادہ نہیں کرتا, کر نہیں سکتا یا کرتا نہیں ہے, لیکن گناہ ایک بھی نہیں کرتا, تو یہ شخص اللہ کا ولی ہے. اسی لیے ان اولیاءہ الا المتقون, یہ اصول یاد رکھو. اور تو بہت سے ذکر و اشغال والے جو ہے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو شیطان نے جو ہے وہ تکبر کے راستے سے مار دیا, ان میں ناز اور پندار پیدا کر دیا کہ ہم تو یہ ہیں, ہم تو عالم ہیں, ہم تو ذکر اتنا کرتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں, اور اولیاء اللہ کے پاس جانے سے بھی محروم کر دیتا ہے کہ بھائی ہم تو اتنا کچھ ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے اولیاء کے پاس جانے کی, گناہ سے بچ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, سب نفل بھی پڑھتے ہیں ہم تو. تو ناز اور پندار کے راستے اس نے جو ہے وہ اسی لیے فرمایا کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ ملائکہ سے بھی بازی لے جاتے ہیں, اب ان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, کس طرح کہ وہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے, اتنا اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتے ہیں. لیکن ہم کیسے ہیں کہ ہم ذرا سا تجویز سنبھال لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کوئی علامہ سمجھنے لگتے ہیں, سر پہ رومال بھی ڈال لیتے ہیں کہ ذرا کوئی دوسرے لوگ بھی سمجھیں کہ ہم کوئی چیز ہیں, بس جہاں اس نے یہ سمجھا کہ ہم کوئی چیز ہیں یہ کتے سے بھی بدتر ہو گیا. فرمایا کہ جو اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے, اور جو اپنی نگاہ میں اپنے عیبوں کو رکھتا ہے کہ ہم برے ہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت والا ہمارے سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حاذا ابو ذر, یہ ابو ذر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, انہوں نے پوچھا کہ آپ کو آپ یہ کیسے جانتے ہیں, تو مدینے والے ہیں آپ, آسمان والے ہیں زمین والے ہیں, آپ ان کو کیسے جانتے ہیں کہ ابو ذر ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ دو وجہ سے آسمانوں میں ان کا شہرہ ہے, مدینے والوں سے زیادہ شہرہ ان کا آسمان میں ہے. تو فرمایا کہ کیا وجہ؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ لکثرت تلاوت سورہ اخلاص, سورہ اخلاص کی کثرت کرتے ہیں, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی کثرت کرتے ہیں. اور دوسرا وصف, دوسری صفت ان کی یہ فرمائی لصغره فی نفسه, کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتے ہیں, تو اس وجہ سے آسمانوں میں ان کا شہرہ ہے. ھذا اشہر عندنا من اشہرکم, کہ آپ کے یہاں سے زیادہ شہرت ان کی وہاں آسمانوں میں ہے. کتنی دیکھیے بلندی, یہی ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. تواضع یہ نہیں ہے کہ جھک کر ملنا, اور حضرت بھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب میں اپنی معرفت الہیہ میں کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم سے میں نے امتحان کے لیے پوچھا کہ تواضع کا کیا مطلب ہے, تو اس نے کہا کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنا. یہ تواضع نہیں ہے, تواضع ہے, تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. زبان سے تو ہم کہہ رہے جی ہم حقیر فقیر. حضرت نے سنایا تھا کہ دو آدمی ٹرین میں جا رہے تھے, تو ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حقیر فقیر عبد القدیر ہے. اب وہ دوسرا جو تھا وہ ذرا دیہاتی گنوار سا تھا, لیکن اس پہ بڑا اثر ہوا کہ یہ بڑی تواضع والا ہے, ہے تو مالدار لیکن تواضع تو اس میں بہت ہے, تو مجھے بھی کچھ اس سے تھوڑی زیادہ تواضع دکھانی چاہیے. تو اس نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام کیا پوچھتے ہیں, گو در گو مرغی کا گو آخ تھو, میرا نام ہے نتھو. تو تواضع اس کو نہیں کہتے, بلکہ تواضع دل کی حقیقت کا نام ہے کہ دل سے اپنے آپ کو کمتر سمجھے. اس کا پتہ جب چلتا ہے جب کسی اللہ والے کے پاس جائے, تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے, پھر اپنے اندر تکبر کا پتہ چلتا ہے. کہ اگر شیخ کی ڈانٹ اسے گرم گرم چپاتی معلوم ہو تو پھر تو سمجھ لے کہ بھائی یہ الحمدللہ, اور نہیں تو جو ہے, اور واقعی جب شیخ ڈانٹے کہ تم ایسے ہو ویسے ہو تو وہ اپنے کو ایسا ہی سمجھے, بلکہ یہی سمجھے کہ میں اس سے بھی برا ہوں, میرے تو بہت سے عیبوں پہ اللہ نے اور پردہ ڈال رکھا, میں تو اس سے بھی برا ہوں. اور جو اس نے شیخ کی ڈانٹ کا برا منایا, بھاگ گیا یا برا منایا, کترانے لگا, تو سمجھ لو کہ تکبر ہے. پھر اس کو چاہیے کہ علاج کرائے اپنا. تو یہ سب باتیں ہیں کہ اللہ والے سے تعلق ضروری ہے اور ان سے اصلاح کا تعلق ہو, مضبوط تعلق ہو, اور نگاہ کی سختی سے حفاظت ہو. میرے عزیزوں, یہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے جزیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بزرگ سے جوڑا اور ان کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی, اور اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ہماری دکھتی رگ پہ, زمانے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. ہر گھر کی یہی مصیبت ہے, گھر جو ٹوٹ رہے ہیں بدنگاہی کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں, گھروں کو آگ لگ رہی ہے بدنگاہی کی وجہ سے لگ رہی ہے, نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے, بوڑھے بھی برباد ہو رہے ہیں. نوجوان کیا, بچہ بوڑھا سبھی اس میں لگے ہوئے ہیں. جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے, فضل فرما دے, بچہ ہے, باقی اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے. کبھی براہ راست مبتلا ہے, کوئی گانے بجانے کے بہانے مبتلا ہے, کوئی خبروں کے بہانے مبتلا ہے, کوئی اسٹڈی پڑھائی کے بہانے مبتلا ہے. یہ جو چیز آ گئی ہے ابھی, اس سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور کہیں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے خاندان میں پڑے ہیں بدنگاہی کی, جہاں دیکھو یہی ایک سودا جو ہے نامحرم شکلوں نے جو ہے وہ برباد کر دیا ہے, گھروں کو برباد کی, گھر کے گھر, خاندان کے خاندان برباد ہو گئے, آپس میں ناچاکیاں, قتل و غارت گری تک ہو چکی ہے اس بدنگاہی کے چکر میں, عشق مجازی کے چکر میں جو ہے وہ گھروں سے بھاگ رہے ہیں لڑکے, لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں, اور بس ایک ہی دھن دماغ پر سوار ہے, بس بھوت, یہ عشق مجازی کا بھوت, اور والدین سے لڑ لیے اور کیا کچھ کر لیتے ہیں اس کے چکر میں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے کہ کم از کم مرض کی نشاندہی تو فرما دی, اور حالانکہ کوئی کمی نہیں چھوڑی, تمام امراض کا علاج الحمدللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے. اب بھی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو مخلص خلفاء ہیں ان سے رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالی حضرت والا کی تعلیمات اور اللہ تعالی کی تائید سے انشاءاللہ ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے. کیسے سے کیسا پرانا مرض ہو, کیسے سے کیسا گناہ کی عادت ہو, اگر سچے دل سے اللہ والوں سے تعلق کر لے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے, ہر گناہ سے انشاءاللہ چھٹکارا ہوگا. اور پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا, شرط یہ ہے کہ صدق دل سے اور جم کے علاج کریں, اور انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ شیطان و نفس گھبرا کے پیچھے چھوڑ دیں گے. یاد رکھیے کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اللہ والے سے کسی طرح بدگمان کر کے دور بھگا دے, اور تاکہ اس کا علاج نہ ہو سکے, یہ شخص کبھی اللہ والا نہ بن سکے. اور تکبر آ گیا, ناز آ گیا, یا دنیا کی محبت دل میں ایسی آ گئی. دنیا کی محبت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنی خطرناک چیز ہے کہ بعضوں کا خاتمہ اس دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے خراب ہو گیا. ہاں, یہ بدنگاہی بھی دنیا کی محبت ہی, ظاہر حسین عورتیں یا نامحرم جو ہیں یہ بھی تو دنیا ہی ہے. کسی کو اس نے برباد کر دیا کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ ظالم تو نے ساری عمر گناہوں میں گزار دی, ساری عمر عشق مجازی میں گزار دی, اب تو توبہ کر لے, تیرا آخری وقت ہے. تو اس نے کیا شعر پڑا, رضا کا اشہا الہ فؤادی میں رحمت الخالق الجلیل انا للہ وانا الیہ راجعون. اس نے کہا کہ مجھے میرے معشوق کا راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ عزیز ہوتا ہے, خاتمہ خراب ہو گیا. اسی طرح دنیا کی محبت کا بھی فرمایا کہ دنیا کی محبت مت رکھو دل میں, دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز, جیب میں رکھنا جائز, دل میں رکھنا جاننا جائز ہے. اس لیے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو جو شخص اس چیز کو چھڑاتا ہے اس سے, تو اس سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے. مثلاً بھائی, یہ مال سے محبت ہے, کوئی ڈاکو آ گیا اور چھین رہا ہے تو اس ڈاکو کو کیا محبت کی نظر سے دیکھے گا, بلکہ ناراض ہوگا, اس سے غصہ ہوگا, جہاں تک اس کا بس چلے گا اس سے مقابلہ کرے گا, اور نہیں بھی کر سکا لیکن پھر وہ چلا جائے گا لے کے چھین کے, خدا نہ خواستہ کتنی گالیاں دیتا ہے, کتنا غصہ آتا ہے اس کے اوپر کہ ہمارا مال چھین کے لے گیا. تو جب مرنے والا ہوگا تو دنیا چھڑائی جائے گی اس سے نہیں, دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوگا, اپنے محبوب پاک کی طرف جا رہا ہوگا، اپنے اصلی وطن جا رہا ہوگا، دنیا چھوڑنی پڑے گی. اب جب دنیا چھوٹتی نظر آئے گی تو چھوڑانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر نعوذ باللہ اللہ سے ناراضگی پیدا ہو جائے گی، خاتمہ خراب ہو جائے گا. اس لیے دنیا کی محبت بھی بڑا خطرناک مرض ہے. تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ والوں سے سالک کو بدگمان کر دے، اور ان کی کوئی عیب جوئی، ایک لوگوں کے اندر مرض بھی ہوتا ہے عیب جوئی کا، وہ اپنے عیب تو دیکھتے نہیں، سامنے والے کے عیب دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پیر جو ہے وہ فرشتہ ہونا چاہیے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ والے کہاں، جی پہلے ہوا کرتے تھے اللہ والے. ہمارے حضرت فرماتے کہ یہ شخص بیکار، یہ بہانے باز ہے، اس کو اپنا علاج نہیں کرانا. اس لیے کہ ابھی اس کو اگر کینسر ہو جائے، کوئی مہلک مرض ہو جائے، اور اس دور کا طبیب موجود ہے کہ لائیے ہم آپ کا علاج کر دیں. کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے جو کہے گا کہ جب تک حکیم اجمل خان قبر میں سے اٹھ کے نہیں آئیں گے میں چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا، میں تو حکیم اجمل خان سے کراؤں گا. نہیں، یہاں جان کے لالے پڑے ہیں، فوراً کہے گا ہاں جی آپ کر دیجئے، آپریشن کرنا آپریشن کر دیجئے، مجھے اس مرض سے کسی طرح نجات دلا دیجئے. اس وقت وہ ڈاکٹر کے چھوٹے بڑے کو بھول جاتا ہے، کہتے بھائی آپ یہی اویلیبل ہیں، جلدی سے ان سے علاج کرا لو. تو جان کی قیمت ہے لیکن ایمان کی قیمت نہیں ہے. اپنے عیوب پہ نظر نہیں ہے، بلکہ پورا علم بھی نہیں ہے، نہ علم ہے نہ محبت ہے. تو میں سے کوئی چیز تو ہو، محبت ہو تو ایسی محبت ہو اپنے پیر سے کہ اس کے معائب بھی محاسن لگیں. معائب عیب کی جمع ہے، عیب سے مراد خلاف شریعت کام نہیں ہے، خدا نہ خواستہ خلاف شریعت کام کرتا ہے پھر تو پیر بنانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور وہ بھی اسرارن. غلطی تو پیر سے بھی ہو سکتی ہے، خلاف شریعت کام بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پہ قائم نہیں رہے گا، رجوع کر لے گا جہاں اس کو کوئی متنبہ کر دے گا کہ آپ کا یہ کام خلاف شریعت ہے، دیکھ لیجئے کہیں ہم غلط تو نہیں سمجھ رہے. ادب سے اس کو بتا دے، کوئی حرج نہیں، لیکن علم پورا ہو پہلے کہ ہاں واقعی یہ شریعت کے خلاف، اس کا موقع نہیں ہے جو اس نے کیا ہے، اس کو بتا دے. اگر اس نے رجوع کر لیا تو وہ شیخ کامل ہے، صحیح ہے، بالکل قابل تقلید ہے، پیر بنانے کے قابل ہے. ہاں یہ تھوڑی ہے کہ وہ پیر کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، وہ بھی انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے. تو شیطان اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ ان کا عیب پکڑو، آئے دیکھو ان میں یہ عیب ہے. مگر شریعت کے عیب نہیں کہہ رہا ہوں، توان کوئی عیب ہو تو اگر پیر کے معائب، عیب کی جمع معائب، ایک عیب نہیں سو عیب بھی ہوں لیکن وہ محاسن لگنے لگے، پیارے لگنے لگے، وہ آرے میرا شیخ، وہ آرے میرا شیخ. تو یہ ہے محبت. اب یا تو محبت ہو اتنی، یا علم اتنا ہو کہ بھائی پیر کے عمل کو جانچ سکے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. ایک حدیث پاک کو لوگ لے لیتے ہیں کہ ہم نے تو یوں سنا ہے، یہاں تو یہ ہو رہا ہے. دسیوں حدیثیں ایک مضمون کی ہوتی ہیں، کسی میں کچھ روایت ہے، کسی میں کچھ روایت ہے، کسی حدیث کا کچھ موقع ہے، کسی حدیث کا کچھ موقع ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تمہاری کوئی تعریف کرے تو اس کو منہ میں مٹی دے دو. تو حضرت نے مزاحن فرمایا کہ آج اگر کوئی طلبا استاد سے ملنے جائیں، یا کوئی تقریب ہے، سمجھو دستار بندی کی تقریب ہے، اور استاد ہر طالب علم اپنے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لے کے جائے، اور استاد نے جہاں تعریف کری کہ بھائی یہ ہمارا بہت لائق شاگرد ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، اس طالب علم فوراً استاد کے جیسے ہی منہ کھولے کہ یہ اچھا لائق شاگرد ہے، لائق کلاق بولنے کے لیے منہ کھولا، ادھر اس نے مٹی استاد کے منہ میں ڈال دی مٹی. یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ دیکھو، اب ہر چیز کا جو ہے بس منظر دیکھنا ہوتا ہے، شان نزول دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ اس موقع کی حدیث پاک ہے جس زمانے میں لوگ اپنی جھوٹی تعریف کے لیے لوگ جھوٹی تعریف کیا کرتے تھے، مال اینٹنے کے لیے، سفارشوں کے لیے، یا اپنی جاہ کے لیے. تو ان کے لیے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری جھوٹی تاکہ تم برباد مت ہو جاؤ، ان کی جھوٹی تعریف سے تم برباد مت ہو جاؤ. اور یہ بھی کوئی عملاً نہیں فرمایا کہ واقعی اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، مطلب یہ ہے کہ اس کو قابل اعتنا مت سمجھو، التفات مت کرو، مٹی ڈالو اس کے اوپر. جیسے کہتے نا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو لوگ آتے ہیں سمجھاتے بجھاتے ہیں کہ بھائی چھوڑو مٹی ڈالو، جو ہو گیا سو ہو گیا. تو یہ مراد ہے اس سے، یہ تھوڑی ہے کہ واقعی مٹھی لے کے اس کے منہ میں جھونک دو اور وہ بیچارہ مر جائے، سانس میں چلا جائے، پھیپھڑے کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے پھر یہ پریشان ہوں گے کہ مٹی تو آج تک ہم نے کبھی پھیپھڑے میں پائی نہیں، کیسے نکالیں؟ آتا ہے مٹی نکالنا پھیپھڑے میں سے؟ پھر مر جائے گا نا وہ. یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو قابل اعتنا مت سمجھو. اور دوسری حدیث پاک ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی تعریف کرتا ہے تو ریول ایمان, اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر اس لیے ایمان بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس تعریف کو اپنی تعریف نہیں سمجھتا بلکہ اپنے بنانے والے کی تعریف سمجھتا ہے, اللہ کی تعریف سمجھتا ہے. یہ میری تعریف, میرے جتنے کمالات ہیں اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں, میرا اپنا کوئی کمال نہیں. میں تو مٹی کا ہوں, گندے پانی سے میری تعمیر ہوئی ہے اور پیدائش ہوئی ہے, اور اندر پیٹ میں میرے کیا بھرا ہے وہ سب چیز مستحضر رکھتا ہے کہ میں کیا ہوں, میری کیا حقیقت ہے وہ جانتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے کہ اللہ نہیں کوئی طاقت مجھ سے میرے اندر نیکی کرنے کی مگر آپ کی مدد سے, اور نہ ہی کوئی طاقت ہے گناہ سے پھرنے کی مگر آپ کی مدد سے. تو یہ ہر وقت یہ استظہار رکھتا ہے کہ میرے اندر جو کمال ہے, جو اس کی تعریف کر رہا ہے, تو یہ در حقیقت اللہ کی عطا ہے. فرمایا کہ سورج چمک رہا ہے, اس سورج کی روشنی سے کوئی ذرہ چمک رہا ہے تو ذرے کا کمال نہیں ہے بلکہ سورج, ادھر سورج ہٹ گیا بادل آ گیا سب چمک دمک رہا ہے. ایسے ہی اللہ کی عطا ہے, جو بھی اچھی بات ہو, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو کچھ نیکی تم تک پہنچتی ہے, جو تم نیکی کرتے ہو توفیق ہوتی ہے, اللہ کی عطا ہوتی ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو تم برائیاں کرتے ہو, شرارت کرتے ہو, گندگی, تمہارے گناہوں کی گندگی کرتے ہو, یہ تمہارے اپنے نفس کی شرارت ہے, غلاظت ہے, حرارت ہے, گندگی ہے تمہارے نفس کی جو تم گناہ کرتے ہو. اللہ گناہ نہیں کراتے, اللہ تو تمہیں نیکیوں کی توفیقات بھیجتے ہیں, لیکن تم اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے برائی میں مبتلا ہو جاتے ہو. تو یہ موقع ہوتا ہے, ہر موقع موقع کی الگ الگ حدیث ہے. تو یا تو علم اتنا ہو یا محبت ایسی ہو کہ جیسا بھی میرا پیر ہے بس اتنا دیکھ لے کہ شریعت اور سنت کے تابع ہے, اور کسی اللہ والے کی اس کو اجازت ہے, اس کی تائید اس کے ساتھ شامل ہے. بس جب یہ دیکھ لے پھر اب جو ہے اس پہ, جب تک فدا نہیں ہوگا, فنا نہیں ہوگا, کام نہیں بنے گا. فنا فی شیخ, فنا فی اللہ, شیخ میں فنا ہو جاؤ تو فنا فی اللہ نصیب ہو جائے گا, اور جب فنا فی اللہ نصیب ہو گیا تو اللہ مل گیا بس. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا سریہ امارت حمزہ, یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں, امیر تھے وہ. ہجرت میں ان کی دباتیں بند کرو. ہجرت کے 7 مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 30 مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے قافلے کی طرف روانہ کیا. لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی بن عمر جہنی نے درمیان میں پڑ کر جنگ کو روک دیا. پھر شوال 1 ہجری میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو 60 آدمیوں کا امیر لشکر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا. اسی جہاد میں اول تیر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کفار پر پھینکا, اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا تھا. ان کے متعلق حضرت والا سے سنا کہ یہ رشتے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے حضرت سعد بن ابی وقاص, اور ان کو وہ دعا نصیب ہوئی جو ان کے علاوہ صرف ایک اور صحابی کو نصیب ہوئی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے صحابی کو کہ اے سعد تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اور یہ بھی دعا دی تھی کہ اللہم سدد سامہ و عجب دعوتہ, کہ اللہ سعد کا نشانہ درست کر دے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما. سن 2 ہجری سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار دیا جاتا ہے, جو دنیا کا پہلا گھر ہے اور جسے لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ خدا کی عبادت پر مجتمع کرنے کے لیے مرکز توجہ بنایا گیا۔ اسی سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقام نخلہ میں ایک قریشی قافلے کے لیے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب ان مہینوں میں سے ہے جن میں ابتدائے اسلام میں قتل و قتال حرام تھا، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے تھے، جیسا کہ لباب النقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور بیہقی سے نقل کیا ہے۔ اس لیے مشورے کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالآخر مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جو امیر سریہ نے شرکائے جہاد میں تقسیم کر دیا، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال رکھا، اور بعض روایات میں ہے کہ کل مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں شہر حرام، یعنی وہ مہینہ، شہر کہتے ہیں مہینے کو، کہ یعنی رجب میں مقاتلے کا حکم نہ دیا تھا، یہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا۔ اس واقعے سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں قتال کو جائز کر دیا، اور اس وقت آیت کریمہ یسألونک عن الشہر الحرام ان کے جواب میں نازل ہوئی، یعنی کیونکہ صحابہ کو غلط فہمی تھی کہ وہ 30 تاریخ تھی، لیکن حقیقت میں وہ رجب کی تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور امت مسلمہ کی حالت کو بدل دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا عمل کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہمارے احوال کی درستگی فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے تمام کام بنا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ دونوں جہان میں امن چین اور خوشی سے رہنا نصیب فرما دے، عافیت دارین نصیب فرما دے، فلاح دارین عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کو چھوڑ کر، اے اللہ 100% فرما برداری والی زندگی، وفاداری والی زندگی، اور اللہ عاشقانہ زندگی نصیب فرما۔ ہر سانس آپ پر فدا ہو، ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور اگر خطا کر ڈالیں، اے اللہ توبہ کر کے رو رو کر جب تک آپ کو منا نہ لیں چین سے نہ بیٹھیں۔ اے اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دے، اور ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی عظمت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ جو پریشانی آئی ہوئی ہے، خصوصاً اے اللہ تمام مسلمانوں کو اس ہلاکت خیز بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، سن رہے ہیں کہ یہاں جو یہ وائرس ہے اس شدت کا نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے، اس نوعیت کا نہیں ہے، اور بہت کم پریشانی ہو رہی ہے، بہت کم ہلاکت ہو رہی ہے، اور اس کو بہت زیادہ اچھال دیا گیا ہے، بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے خوف کو دور فرما، امن چین اور سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماری سے محفوظ فرما دے، جلد از جلد اللہ اس بیماری کو یہاں سے ٹال دے۔ تمام مسلمان ممالک سے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جو لوگ، جو مسلمان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد صحت یاب فرما دے، اور جو آپ کی قضا سے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، مأمون فرما دے، اے اللہ پرسکون کر دے، بے خوف سے نجات دے دے۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، بے روزگاروں کو اللہ آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اور تمام مقاصد حسنہ میں ہر مسلمان کو اللہ بامراد فرما۔ وصلى الله على النبي الكريم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وظائف کا بھی اہتمام کریں ہمارے حضرت والا قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا نے جو وظائف بتلائے ہیں, آیت کریمہ کا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, زبردست بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے, اندھیروں کو ٹالنے کے لیے زبردست وظیفہ ہے. اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس میں اعظم بھی ہے. اور تین اندھیریوں سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات اسی وظیفے کی برکت سے ملی. اس کا اہتمام رکھیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس کو دھیان نہ رہتا ہو کثرت کا تو وہ یہ مقرر کر لے کہ ہر نماز کے بعد ہر وظیفے کو 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ جس کی جیسی ہمت ہو اور نماز کے بعد پڑھ لیا کرے. 10-11 چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی مختصر سی, ایک آیت کریمہ ہے اور ایک حسبن اللہ و نعم الوکیل, اتنی سی یہ آیت کا جز ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا مختصر سا وظیفہ ہے, 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لے. اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, بس اتنی سی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ ان وظائف کی برکت سے خود بھی محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس امت پہ سے اس مصیبت کو ٹال دیں گے. اسی طرح مختصر سا درود شریف ہے, درود شریف کی کثرت بھی بلاؤں کو ٹالنے میں اکثر ہے. درود شریف جو بھی یاد ہو ورنہ مختصر والا صلی اللہ علیہ النبی الامی یہی پڑھ لے. اسی طرح میں بتاتا رہے تو حضرت والا نے جو فرمایا فسہل یا الہی کل صعب, یہ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ سہولت کر دیجیے, تمام مصیبتوں سے نجات دے دیجیے. بحرمت سید الابرار سہل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمیں, ہم ان کی امت میں ہیں, آپ ان کی حرمت سے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دیجیے. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل, یہ پڑھ لیں. اسی طرح سے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم, یہ بھی دو اشعار ہیں قصیدہ بردہ کے, یہ بھی بہت مجرب عمل ہے. تو ان وظائف کا خوب اہتمام کریں. اور درود تنجینا, صلاتن تنجینا بھی کہتے ہیں, درود تنجینا بھی کہتے ہیں, اس کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے. اور جس بیماری جس آدمی کا سنے کہ فلاں کو یہ, خدا نخواستہ جو بھی بیماری ہو گئی ہو, جو بھی بیماری کسی کو ہو گئی ہو, اگر وہ شخص یہ دعا اس کے سن کے یہ دعا پڑھ لے گا, جیسے کوئی اطلاع کرتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی یا کوئی بتاتا ہے فلاں کو یہ بیماری ہو گئی, تو جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا جو میں پڑھنے والا ہوں, تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے. وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اگر دنیا دار آدمی کو ہو تو زور سے آواز سے پڑھ لے, اور اگر نیک آدمی کو مبتلا دیکھے تو دل میں پڑھ لے یا آہستہ سے پڑھ لے, ورنہ اس کے دل کو تکلیف ہوگی. تو یہ دعا بہت اکثر ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کو وہ بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یہ دعا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کثرت سے کتاب میں ہے, اور صبح و شام کے معمولات میں بھی جو دعاؤں کی چھوٹی سی کتاب ہے اس میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.